بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، باب الاسمد والكحل من الرمل. اسمد نامی سرمے کا یا دیگر سرموں کا یہ باب ہے، آشوب چشمے کی وجہ سے، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے. اس باب میں روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، ان امرأۃ توفی زوجہا، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، فاشتکت عینہا، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، درد ہو گیا، فذکروها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، وذکروا له الکحل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمے کا بھی تذکرہ کیا، وانه یخاف علی عینها، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اس کی آنکھوں پر خوف ہے کہ اگر سرمہ وغیرہ استعمال نہ کیا جائے تو آنکھیں خراب ہو جائیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد کانت احداکن تمکث فی بیتها فی شر احلاسها او فی احلاسها فی شر بیتها، کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے بدترین ٹاٹ میں بیٹھا کرتی تھی، پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر مینگنیوں کو پھینک دیتی، ہرگز بھی نہیں 14 اشہر و 10 چار مہینے 10 دن. یہ روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اس باب سے اصل میں یہ ہے کہ آشوب چشم یعنی آنکھ میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے سرمے کا استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ رات میں سوتے وقت میں سرمہ لگایا کرتے تھے، چاہے آنکھوں کی بیماری ہو، آنکھوں کا انفیکشن ہو یا نہ ہو. اس کے اپنے فائدے ہیں. عام طور پر دو فائدے خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پلکیں بڑی ہوتی ہیں، جو ہر آدمی کی اور عورت کی خواہش ہوتی ہے. خوبصورتی کی علامت ہیں کہ پلکیں بڑی ہوں. اب ہمارے پاس بڑی نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو مصنوعی ہوتی ہیں وہ ہم لوگ لگا لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سرمے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری پلکیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. بقیہ اس باب میں جو روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو فرماتی ہیں کہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کی آنکھوں میں انفیکشن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آنکھوں میں انفیکشن ہے، سرمہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ابھی ان کی آنکھوں میں ہے، یعنی اگر سرمہ استعمال نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بینائی یا آنکھ اور مزید متاثر ہو جائے اور خراب ہو جائے. تو حضور نے ان کو اجازت نہیں دی. اور زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو جس طرح زمانہ جاہلیت میں یہ عورتیں عدت گزارا کرتی تھیں، اس کی تفصیل ہے، اس موقع پر اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، بس اشارہ اس کی طرف کرنا مقصد ہے. بڑی بیہودہ رسم تھی. تو زمانہ جاہلیت میں جس طرح عدت گزارا کرتی تھی، اس طرح اسلام میں تو اس کے مقابلے میں کافی جو ہے بڑی رخصت ہے، بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی ہے. تو اس لیے اب یہ سرمہ وغیرہ کا استعمال نہ کرے، بقیہ 4 مہینے 10 دن جو ہے نا جو اس کی عدت ہے وہ عدت گزارے. کچھ بات نہیں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو سرمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی عدت کے درمیان میں. شریعت کا اصل میں حکم یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنا ہوتا ہے. عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوگ منائے گی، غم میں رہے گی. تو اب وہ غم میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو غم میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عدت کے ایام ہیں اس کے لیے، تو ان میں زینت والی چیزیں استعمال نہیں کرے گی، خوشبو کا استعمال نہیں ہوں گے، کپڑے جو ہے نا بھاری نہیں پہنیں گے، دعوتوں کے تقریبوں کے کپڑے وہ نہیں پہنے گی، مہندی کا استعمال نہیں کرے گی، سرمہ جو ہے نا وہ نہیں لگائے گی، وغیرہ وغیرہ، زیور نہیں پہنے گی. شوہر کی وفات ہے، اس کا غم منائے عورت، شریعت کا حکم یہ ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا تذکرہ کیا گیا تو حضور نے اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو علم ہو گیا تھا وحی کے ذریعے، کوئی مصلحت آپ نے سمجھی، ورنہ تو عام مسئلہ تو یہی ہے. دیگر روایات کی روشنی میں علماء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے معتدہ عورت جو ہوتی ہے وہ آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہے، بغیر ضرورت کے نہ لگائے، لیکن اگر آنکھوں میں اس طرح کی کوئی بیماری ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ سرما لگایا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پس منظر میں ان کو منع فرما دیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عدت جو گزاری جاتی تھی زمانے جاہلیت میں تو بڑی لمبی عدت گزاری جاتی تھی، ایک سال کی عدت ہوتی تھی. شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت ایک سال کی عدت گزارتی تھی، اور وہ بھی عدت اس طرح گزارتی تھی کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا کمرہ ہوتا تھا اس میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ اندھیرا کمرہ جس طرح بھی ہو جیسا بھی ہو تنگ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، اور کوئی کھڑکی وغیرہ بھی اس کی کھلی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر رہنا ہے، اس کے کھانے کا نظم وہی، اس کے پینے کا نظم وہی، حتیٰ کہ واش روم وغیرہ کی ضرورت بھی وہ اسی کمرے میں پورا کرتی تھی. ایک سال تک اسی گھٹن کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ، اسی گندگی کے ساتھ عورت کو عدت گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا. پھر ایک سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا تھا، پھر باہر پھر آیا جاتا تھا. عجیب و غریب قسم کی بیہودہ رسم تھی ان کے پاس، اور بعض اس کے واقعات پہلو تو وہ ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ابھی. یہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں تو بڑی رخصت دی گئی تمہارے لیے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے، پھر اس طرح کی بیہودہ چیزیں اور تنگیاں اور حرج اور مشقت تمہارے اوپر نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو سرمے کی تمہارے لیے اجازت نہیں، اور یہ عدت تمہارے لیے متعین کر دی گئی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تم لوگ گزارو گے، تمہاری عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تم آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لو. تو حدیث کی روش حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہی ہے کہ عورتوں کی عدت جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ان کو گزارنا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر چاند رات کو عورت کا انتقال ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں 4 مہینے 10 دن نہیں ہیں، یعنی 4 مہینے 10 دن قمری اعتبار سے شمار کیے جائیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا مہینہ 30 کا ہو، تو ہر مہینہ یعنی 29 کا ہو تو 29 کا شمار ہوگا، 30 کا ہو تو 30 کا شمار ہوگا. 4 مہینے جیسے بھی گزر جائیں گزر جائیں، اس کے بعد 10 دن اوپر وہ الگ سے گزار لے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر شوہر کا انتقال درمیانے مہینے میں ہو جائے کہیں بھی، 29 یعنی چاند رات کے علاوہ، تو پھر اس کو 130 دن عدت گزارنے ہوتے ہیں، ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوتا ہے. چاند رات کو اگر انتقال ہو جائے تو ہر مہینہ 30 دن کا شمار نہیں ہوگا، مہینہ مہینے کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ 29 کا ہو تو 29 کا ہوگا، 30 کا ہو تو 30 کا ہوگا. تو بہرحال ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عدت کے زمانے میں زینت اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے، مجبوری کی صورتوں میں سرما وغیرہ کا استعمال جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پس منظر میں مصلحت کے تحت میں ان کو منع فرمایا تھا. اس کے بعد روایت ہے باب الجزام، باب ہے باب الجزام، جزام کے مریض کا یہ باب ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ اور اسلام میں کوئی بدفالی بھی نہیں ہے، ولا ہامۃ اور اسلام میں کھوپڑی کا جو جانور ہے اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، ولا سفر اور اسلام میں سفر کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، وفر من المجزوم کما تفر من الاسد، اور تم مجزوم آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ لا عدوى، اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اصل میں زمانے وہی، اس زمانے میں عرب میں کافروں میں ایک چیز، ایک تصور یہی تھا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور پھیلنے میں بیماریاں خود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر بیماری میں خود پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ یقینی سمجھتے تھے کہ بیماری متعدی ہوگی ہوگی، بس یہ اللہ پاک کی اجازت، اللہ پاک کا ارادہ، مشیت، اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور ان کا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعقیدگی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں. لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ پہلے جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں، تو اس لیے تم بیمار کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیٹھو نہ بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں. اخیر کے جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کہ مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے آدمی بھاگتا ہے. مجزوم یعنی جزام، جزام یہ مرض ہوتا ہے، مرض یہ ہوتا ہے کہ بدن میں زخم ہو جاتا ہے اور اس زخم میں گوشت کٹ کٹ کر کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی سخت بیماری ہوتی ہے اور بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے اور یہ پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے. تو ایک طرف تو پہلے جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں، دوسرے جملے میں آخر کے جملے میں فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر ایسا کوئی مرض ہو تو پھر بھاگو، تو دونوں باتوں میں تضاد ہو گیا. تو اب روایات کو دیکھتے ہیں تو روایتوں میں بھی دونوں طرح کی روایتیں سامنے ہیں. ایک تو یہی روایت ہے، ایسے ہی کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جن میں تادیہ کی نفی کی گئی ہے، بیماریوں کے متعدی ہونے کے پھیلنے کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور دوسری طرف احادیث میں بچنے کا اور احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا گیا. جیسے یہاں ایک روایت ہے کہ مجزوم سے بھاگو، یا اسی طریقے پر بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجزوم کے پاس سے گزرے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور آگے نکل گئے احتیاط کے پیش نظر، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ آدمی اس طرح کے جو مجزوم بیماری والا شخص ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا ایک نیزے کے بقدر دور رہے، حدیث میں یہ بھی ہے. تو دور رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ بیماری جب پھیلتی نہیں ہے تو دور رہنے کا کیوں حکم دیا جا رہا؟ اچھا، دوسری طرف یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ بھئی بیماری پھیلتی نہیں ہے، تو اسی مضمون کی اور بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں حل کا طریقہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو مختلف ارشادات جو ہے یہ کس پس منظر میں ہیں؟ تو علماء نے اس کے بہت ساری صورتیں اور بہت سارے جو ہے نا اس سلسلے میں جوابات دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ بھئی یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ حکم، یعنی پہلے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے، یعنی یہ تصور تھا کہ اس طرح کے جو بیمار ہوتے تھے کفار کی بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی بیماریوں کی یعنی اجازت تھی، بعد میں اس اجازت کو منسوخ کر دیا گیا. جن روایتوں میں اجازت ہے وہ پہلے والی ہے، اور جن روایتوں میں نفی ہے وہ بعد والی ہے. بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پیش نظر یہ حکم دیا ہے بدعقیدگی سے بچانے کے لیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کی وجہ سے بیماری پھیل جائے تو بدعقیدگی لوگوں میں یہ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ فلاں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بیماری آئی ہے. تو اصلاً تو لا عدوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی اعتبار سے جو حکم ہے اس کو بیان فرمایا، اصل جو بات ہے وہ ذکر فرمائی ہے کہ بیماریاں واقعتاً فی نفسی پھیلنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتی ہیں اللہ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. اور دوسری طرف فرمایا کہ وہ جو مجزوم سے بھاگو تو یہ احتیاط کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی اگر کسی کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی بیماری لگ گئی تو تصور یہ کرے گا کہ بھئی فلاں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی، تو فرمایا کہ احتیاط اس لیے ہے کہ دور رہو اس سے. تو پہلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جو بات ہے وہ ارشاد فرمائی کہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کے ارادے کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اور دوسرے جملے میں یہ فرمایا کہ بھئی تمہاری بدعقیدگی ہو سکتی ہے، پائی جا سکتی ہے، تم وہمی ہو سکتے ہو، تو اس لیے فرمایا کہ دور رہا کرو، آؤ نہیں قریب. جیسے تعاون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں تعاون ہوتا ہے تو کوئی شخص وہاں پر جو ہے نا اس بستی میں نہ جائے، اور وہاں والا شخص جو ہے نا باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر گیا وہاں پر بیمار ہو گیا تو یہی تصور ہوگا کہ بھئی سارے لوگ، یعنی بیماری پھیلتی ہے اس لیے میرے جانے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ بھئی وہاں جائے نہیں، کیونکہ جائے گا تو پھر مبتلا اگر ہو گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے تو متاثر ہو جائے گا اس لیے. اور وہاں والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا تعاون جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے نکلے نہیں، کیونکہ اگر کوئی نکل کر بچ گیا مثال کے طور پر تو یہ سمجھے گا کہ بھائی وہاں سے نکل کے آ گیا اس لیے میں بچ گیا، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے بچتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدگی سے بچانے کے لیے احتیاط کا حکم دیا ہے، احتیاط کیا جائے. اب فی نفسی ہی مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ کیا بیماریوں میں تعدیہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ڈاکٹرس تو یہی کہتے ہیں، طبا تو یہی کہتے ہیں کہ بیماریاں تو پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو دارالاسباب ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں پھیلنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اور بیماریاں پھیلتی بھی ہیں. جا کر ملاقات کرنے کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے آدمی بھی جو ہے نا مریض ہو جاتا ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، لیکن ہر مرتبہ یعنی بیماری کے پھیلنے کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہوتی ہے، مرضی ضروری ہوتی ہے. دنیا دارالاسباب ہونے کی وجہ سے اللہ نے نظام یہی رکھا ہے کہ اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ نے. آپ پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی آپ کی، آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی جو ہے نا بھوک مٹ جائے گی آپ کی، لیکن بھوک مٹے گی اللہ کے حکم کی وجہ سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک گھڑا بھی پانی پی لیں، جو آدمی جو مریض ہوتا ہے جس کو پیٹ کی یعنی پیاس کی بیماری لگ جائے، ایک گھڑا بھی پانی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، حالانکہ بجھ جانا چاہیے. اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے اس موقع پر کہ بھائی پیاس نہیں بجھنا ہے، تو پھر نہیں بجھتی ہے پھر. تو اسی طرح بیماریوں میں بھی اللہ پاک نے فی نفسی ایک تاثیر رکھ دی ہے، لیکن اثر ہونے کے لیے ہر مرتبہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت اس کے پیچھے شامل ہوتی ہے. وہ تو اسباب کے دائرے میں رہ کر بیماریوں میں پھیلنے کا اثر اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ مشیت ہوتا ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، جب اللہ کا ارادہ اور مشیت نہیں ہوتا ہے تو نہیں پھیلتی ہے. تو ابراہیم علیہ جیسے آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے, جو بھی آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا, لیکن وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا نہیں پائی, وہ نہیں جلے. حالانکہ آگ میں ایسی بڑی آگ ان کے لیے جو ہے نا دہکائی گئی تھی کہ دور دور تک جانا بھی اس کے لیے مشکل تھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو تو جھولے میں باندھ کر پھینک دیا گیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا. تو اسی طرح بیماریاں بھی فی نفسی پھیلنے کی صلاحیت تو رکھتی ہیں, جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں, لیکن جب اللہ کا ارادہ اور مشیت نہیں ہوتی ہے تو بیماریاں پھیلتی بھی نہیں ہیں. پھر تو پہلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ ولا طیرتا, برفالی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے, یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز سے بدشگونی لینا, یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی آج غیر مسلموں میں یہ بہت پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں, غیر مسلموں میں بہت پائی جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں تصور ہے, بلکہ ہر ملک میں جو ہے نا اس طرح کے تصورات کسی نہ کسی درجے میں ضرور پائے جاتے ہیں. اب جیسے عام مشہور تو یہی ہے, عربوں میں بھی یہ بات تھی کہ الو جو ہے نا جو ہوتا ہے جس گھر پر بیٹھتا ہے تو وہ ایران گھر ہو جاتا ہے. تو اصل میں الو ویران گھر ہی پر بیٹھتا ہے, گھر ویران نہیں ہوتا, اس کے بیٹھنے سے گھر ویران نہیں ہوتا بلکہ ویران گھر پر وہ بیٹھتا ہے. لوگوں نے ایک تصور نکال لیا کہ اس کے بیٹھنے سے گھر ویران ہو جائے گا, تو اس کو جو ہے نا منحوس سمجھتے تھے. اسی طریقے پہ ہمارے پاس ابھی کرسمس گزری ہے, کرسمس میں ابھی یہ سنا ہے میں نے, مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ بھائی اگر برف پڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں نیک فالی لیتے ہیں. کرسمس میں اگر برف زیادہ پڑی ہوئی ہو تو وائٹ جو کرسمس گزرتی ہے تو اس کے بارے میں نیک تصور ان کے ہوتے ہیں, کرسچنس کا جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے. اور جو ہے اگر برف نہیں ہوتی ہے تو ان کے اعتبار سے زیادہ خیر والی کرسمس نہیں ہوتی, زیادہ برکت والی کرسمس نہیں ہوتی, تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے. ہمارے پاس بھی ایسی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی حرکتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہاتھ کھجا رہا, دایاں ہاتھ کھجائے تو پیسے آنے والے, بایاں اگر کھجا دیا تو تصور یہ ہے کہ پیسے جانے والے ہمارے. اگر کوئی آدمی خینچی کاٹ رہا ہے تو خینچی سے, یعنی اگر خالی خینچی کاٹتے ہوئے بیٹھا ہے تو ایک تصور ہے, یعنی یہ بوڑھیوں میں ہی پائے جاتے ہیں دیہاتوں وغیرہ میں بھی, کہ جو ہے رشتہ داریوں میں جو ہے نا دراڑ آ جاتی ہے, پھر خینچی کے چلانے کی وجہ سے خالی خالی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, ایک تصور یہ پایا جاتا ہے. بعض ملکوں میں یہ تصور ہے کہ آپ خالی بکیٹ نہیں لے جا سکتے, خالی بکیٹ لے جائیں گے تو ایک بدعقی یعنی ایک نحوست کا تصور ہے, بے برکتی کا تصور پایا جاتا ہے. بچوں کے بارے میں ہے کہ بچے پیر پہ پیر ڈال دیے تو بیمار ہو جاتے, بچے ایسا کر دیے تو فلاں ہو جاتا, بچے ویسا کر دیے تو فلاں ہو جاتی, علامتیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی کہ بھائی نہیں, ایسی کوئی بدفعلی نہیں لینا چاہیے, بدشگونی نہیں لینی چاہیے چیزوں کو دیکھ کر. ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک درباری تھا, تو اس درباری کو یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی تو میرے پاس نہیں آنا, خاص طور پر خصوص صبح کے وقت میں, تو مجھے اپنی صورت نہیں دکھانا, جب تو اپنی صورت دکھیں گا تو ہمیشہ جو ہے نا مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے, تو بڑا منحوس ہے. تو بہرحال وہ احتیاط کرتا تھا. ایک دن کسی وجہ سے صبح صبح بادشاہ کے پاس پہنچ گیا, اس کو غصہ آیا, تو بادشاہ نے کوڑے مارنے کا حکم دیا اور کہا کہ بھائی اس کو شام تک کوڑے مارے جائیں, آئندہ جو ہے نا صورت نہیں دکھا. تو ٹھیک ہے, شام تک کوڑے مارے گئے, رات میں اس کو لایا گیا بادشاہ کے پاس اور اس سے کہا کہ بھائی تو ایسا ہی ہے کہ تو جب آتا ہے تو میرا کوئی نہ کوئی کام خراب ہو جاتا ہے, مصیبت میں پڑ جاتا ہوں, پریشانی ہو جاتی ہے, یہ کوڑے اس لیے مارے گئے ہیں کہ آئندہ جو تو منحوس ہے, اگر تو آئندہ آئے گا تو پھر اسی طرح تجھے کوڑے پڑیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ, تو اس کے درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت, منحوس میں ہوں یا آپ ہیں یہ تصور کر لیجیے, میری بدقسمتی یہ ہے کہ صبح صبح میں آپ کا منہ دیکھا تو شام تک کوڑے پڑے مجھے, اور آپ جو ہے صبح سے جب میرا منہ دیکھ لیا تو شام تک صحیح سلامت رہے, تو منحوس میں نہیں ہوں آپ ہے. تو اس وقت جو ہے نا اس کو سمجھ میں آیا, بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ ارے بھائی ہم واقعتاً جو ہے یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ہم نے اپنے تصورات بنا لیے ہیں اس طرح, کہ چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا منحوس ہونے کا تصور قائم کر لیتے ہیں یا چیزوں سے نسبتیں جوڑ لیتے ہیں نفع کی نقصان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ولا طیرتا, اسلام میں ایسی کوئی بدفعلی کی گنجائش نہیں. اگر اس طرح کا کوئی تصور آئے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی پناہ مانگے اور آدمی اس کو کر گزرے, بھئی ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا. جیسے باہر نکلے بلی کے بارے میں ہے, یہ بھی پایا جائے, بلی اگر آئے رستے سے گزر گئی تو کام خراب ہو جائے گا ہمارا, سامنے سے بلی نہیں گزرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں اگر بلی گزر جاتی ہے تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں, یعنی کام جو ہے نا اپنا موقوف کر دیتے ہیں کہ بھائی آگے نہیں جائیں گے کیونکہ اب کام خراب ہو جائے گا. ایسے دودھ ابلنے کا بھی مسئلہ ہے, دودھ بھی اگر ابل کے نیچے گر گیا برتن سے تو جو ہے نا اس کے بارے میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے. گھروں میں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں گے تو ان کے ہر عمل میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ حکمت اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے اندر ان کی اپنی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ولا حامہ, اسلام میں حامہ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. حامہ کے بارے میں ایک تو اس کا ترجمہ کیا گیا الو سے, کہ یہی الو کے بارے میں تصور پایا جاتا تھا کہ منحوس جانور ہے وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ حامہ اصل میں کھوپڑی کو کہتے ہیں, تو یہ کفار میں ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی ہڈیوں سے ایک پرندہ اڑتا ہے, ایک جانور پیدا ہوتا ہے اور نکلتا ہے, اور مقتول کے جس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے ہڈیوں سے ایک جانور نکلتا ہے, اور وہ جانور نکل کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے سیراب کرو, مجھے سیراب کرو, چیختا رہتا ہے چیختا رہتا ہے. اور جب اس مقتول سے بدلہ لے لیا جاتا تھا, قاتل سے بدلہ لے لیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے, تو پھر وہ چلا جاتا تھا. پھر ایک تصور تھا, یا پھر بعض میں یہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی روح جو ہے نا وہ پرندے کی شکل میں پھرنے لگتی ہے, پھر ستانے لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد سفر کا بارے میں بھی ایک غلط تصور پایا جاتا تھا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا, سفر کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. اور آج بھی ہے وہ, آج بھی یہ تیرا تیزی کے نام سے جو ہے صبح صبح سائیکل لے کر اس میں آ جاتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے. اور لوگ اپنے یہ جو ہندوستان ہمارے پاس تو ہوتا تھا علاقوں میں, وہاں پر ہم لوگ جب آتے تھے دیکھتے تھے, سفر کے مہینے میں آ گئے اور لوگ اپنے چاول ہے فلاں ہیں فلاں ہیں دالیں ہیں یہ سب چیزیں نکال کر ان کو دیتے تھے. تو جب وہ ان کی تھیلی میں چلا گیا تو سارے محلے والوں کے نحوستیں لے جا کے پوری منحوسیت لے جا کے بیٹھ کے خود اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھا کے سال بھر تک تو صحیح سلامت رہتے تھے وہ لوگ. ان کی نحوستیں ان کے پیٹ میں گئے اور وہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے پوری مست زندگی گزار رہے ہیں. تو ماہ سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں, تیرا تیزی جس کو کہتے تیزا تیزی تیرا تیزی جس کو کہتے ہیں. میت کی بھی چیزیں منحوس سمجھتے ہیں بہت سے لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ میت کا کپڑے ہے ہاتھ نہیں لگاتے. یہ تو خیر میں دیکھا اپنا دیکھا ہوا جو ہے نا میں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی میت کی چیز ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا, اس کے تخت کے قریب جانے سے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کپڑوں کو ہاتھ. اچھا ایک عجیب بات ہے, میت کا تخت ہے اسے ڈرتے ہیں, اس کے کپڑے ہیں اسے ڈرتے ہیں, اس کی چیز کوئی ہے اسے ڈرتے ہیں, اس کے پیسے سے نہیں ڈرتے. لیکن کوئی بھی وہیں جتنی جائیداد ہے وہ تو پوری لینی ہے, اس کا بینک بیلنس ہے وہ بھی لیں گے, اس کے پیسے ہیں وہ بھی لیں گے, اس کی جائیدادیں ہیں پراپرٹی ہے اس کا گھر ہے اس کے پیچھے تو بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر اس کے کوئی ایک کرتا وہاں رکھا ہوا ہو تو اس کو چھئیں گے نہیں. پھر وہ ایک عجیب, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ بھائی یہ نحوست بھی بڑی عقل مند ہے کہ یعنی یہاں پر آدمی چھوٹی چیزوں میں نحوست نہیں ہے, بڑی چیزوں میں چھوٹی چیزوں میں نحوست آ گئی اور بڑی چیزوں میں نحوست نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی مہینہ منحوس بھی نہیں ہوتا لا سفر, ایسا ماہ سفر جو منحوس ہونے کا تصور لوگوں نے قائم کر لیا ہے. تو فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا بعض لوگوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ بھئی سفر کا ایک معنی آتے ہیں پیٹ میں کچھ کیڑے ہوتے تھے جو آدمی کو بھوک کے وقت میں یا کسی وقت میں ستاتے تھے, تو ایک تصور پایا جاتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہیں اور آدمی کو ستا رہے ہیں یا ڈس رہے ہیں یا کاپ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد فرمایا کہ وفر من المظلوم کما تفر من الاسد, کہ مظلوم سے اس طرح بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو. یہ اچھا یہاں تو بھاگنے کا حکم دیا, اور بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مظلوم کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی ذکر ہے کہ حضور نے اس کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنے کھانے میں جو ہے نا اس کو شامل کر لیا. وہ کھائے نہیں کھائے وہ الگ بات ہے, مظلوم نے کھانا کھایا نہیں کھایا وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے کھانا کھایا اور فرمایا کہ بھائی ثقۃً باللہ وتوکلا علیہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و بھروسہ کرتے ہوئے کھانا کھاؤ, کچھ نہیں ہوگا. تو حضور کو ہوا بھی نہیں. تو یہ بات اپنی جگہ رہی درست رہی کہ بھئی ایسا پھیلنے کا فی نفس ہی کوئی تصور بیماریوں میں نہیں پایا جاتا, اللہ کی اجازت ہو تو پھر بیماری پھیلتی بھی ہے. پھر تو اسی پس منظر میں حکم ہے کہ اس طرح کی جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں تو ان میں ملاقات کے لیے جانا, مریض کے پاس بیٹھنا واقعتاً اس سے احتیاط کرنا چاہیے نہیں چاہیے کیا تصور ہے. تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر احتیاط کرنا چاہے, بیماری اس طرح کی ہے تو پھر احتیاط کرنے کا حکم ہے. آپ نے بہت سے مواقع پر احتیاط کی بھی تعلیم دی ہے, لیکن جہاں آدمی کو یقین ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا مظلوم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا, تو پھر اور اس کو یہ یقین ہے کہ اگر بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے بیماری جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامل بھروسہ ہے, تو پھر جو ہے اگر وہ جانا چاہے تو پھر وہ جا بھی سکتا ہے. اس کی بھی گنجائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ عقیدہ اگر خراب نہیں ہے تو پھر آدمی کام آگے بڑھ سکتا کام کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا باب المن شفاء للعین, یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ من جو ہے نا وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے. من اصل میں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو منشا ہے تو وہ من سے مراد ہے کم اتن, عربی میں کم اتن کہتے ہیں. کم اتن جو ہے اس کو اردو زبان میں کھمبی کہتے ہیں, اس کا ترجمہ میں انگریزی میں دیکھ رہا تھا تو ڈیزرٹ ٹرفلس جو ہے اس طرح کا کچھ, یعنی صحراؤں میں اور میدانوں میں پائے جانے والی جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, یعنی زمینوں میں اگنے والا ایک چھوٹا سا پودا ٹائپ, ایک چیز پودا تو نہیں ہوتا, پتھر ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے, وہ نباتات کی قسم سے ایک چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اس حدیث میں, اور فرمایا کہ بھائی آنکھوں کے لیے جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, اس کا پانی جو ہے نا آنکھوں میں اگر ڈالا جائے تو آنکھوں کی بیماریوں میں شفا ملتی ہے. حدیث پاک کا منشا یہی ہے. روایت ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, الکمعۃ من المن وما اوہا شفاء للعین, یہ جو کھمبی ہوتی ہے تو یہ من کی قبیل سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. یعنی یہ صحرا میں پائے جانے والی یعنی جو نبا یہ جو کھمبی ہوتی ہے, تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منا سلوہ نازل فرمایا تھا اسی کی قسم میں سے ہے. اللہ کے نبی نے اس کو اس سے مشابہ قرار دیا ہے. اب اس سے مشابہ قرار کیوں دیا؟ تو اس اعتبار سے قرار دیا ہے کہ حقیقی اعتبار سے یہ اس کے مشابہ نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک نے معنوی اعتبار سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشابہ قرار دیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے منا سلوہ نازل فرمایا تھا کہ بغیر محنت کے بغیر مشقت کے ایک میدان کے اندر اللہ نے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دی, پرندے دے دیے تھے اور یہ من جو ہے نا جو ان پر نازل ترنجبین جس کو کہتے ہیں, یعنی گون نما ایک چیز ہوتی ہے, گون جو ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے تھے آسمان سے. بعض روایت میں یہ ہے کہ درختوں پر وہ چیز اترا کرتی تھی بنی اسرائیل پر. اصل میں میدان تیہ میں جب پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محصور کر دیا قید کے طور پر. 40 سال ایک میدان میں وہ لوگ رہے اللہ تبارک نافرمانی کی وجہ سے. لڑنے کا حکم ہوا تو کہنے لگے کہ نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں جائیں گے تو پھر اسی میدان میں رہو, تو اسی میدان میں ٹھہرا دیا. لیکن اسی میدان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بے شمار انعامات بھی رہے, وہ سلسلہ ہوتا رہا. جیسے اب ان لوگوں نے وہاں جب وہاں ہیں دن بھر دوڑ یعنی چل رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کل کے دن جو ہے نا اگلی مسافت طے ہوگی میدان ختم ہو جائے گا, صبح اٹھتے پھر جہاں تھے وہیں پر نظر آتے تھے. وہ یہ صورت حال تھی. تو بھوک لگی تو حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ بھائی یہاں پر کھانے کے لیے دعا کریے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے یہ دونوں چیزیں نازل فرمائی تھیں, سلوہ اور من. سلوہ یہ بٹیر ہوتا تھا. روایتوں میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی لشکر کے آس پاس رات میں جو ہے نا سارے پرندوں کو بٹیر کو جو ہے نا جمع کر دیتے تھے اور صبح میں اس کو لے لیتے تھے اور بھون کر اور کباب بنا کے اس کے کھایا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ یہ جو گوندما چیز ہوتی تھی منن, یہ بھی اللہ پاک ان پر نازل کرتے تھے, یا تو برساتے تھے یا پھر درختوں پر اس کو اگاتے تھے. درختوں پر نازل ہونے والی ایک چیز ہے گوند جیسی, تو وہ میٹھی چیز ہوتی تھی, شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی. اور بعض روایت میں ہے کہ سفید بھی تھی تو وہ کھاتے تھے. تو ایک میٹھی چیز تھی اور ایک کھاری چیز تھی, اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی مزاج کے اعتبار سے. اچھا بلکہ ایک عجیب حکمت علماء نے لکھی ہے کہ یہ جو من ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ترنجبین ان کے اوپر, تو اصل میں یہ انسان کے لیے جو وسوسوں کا مریض ہوتا ہے خیالات کا مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے نا اسی یعنی ان کے شکوک و شبہات بہت زیادہ ہوتے تھے, تو علماء نے لکھا ہے کہ حکمتاً شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحتاً جو ہے نا ان کے اوپر یہ غذا نازل فرمائی تاکہ ان کو وساوس کا شکوک کا شبہات کا ازالہ ہو سکے. اس کا فائدہ ایک یہ ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا بٹیر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل یعنی ان کے لیے جو ہے نا انتظام فرمایا. بٹیر کا کیوں انتخاب ہوا؟ تو لکھا ہے کہ اس کا انتخاب اس وجہ سے ہوا, یعنی ایک حکمت اور مصلحت علماء نے یہ بیان کیا, حدیثوں میں نہیں ہے, کہ بٹیر جو ہے نا وہ دل کو نرم کرنے والا ہوتا ہے, اس کا گوشت اس کا اثر یہ ہوتا ہے. تو ان کے دلوں میں بڑی سختی پائی جاتی تھی, تو اللہ پاک نے اس سختی کو نرمی سے بدلنے کے لیے جو ہے نا ان کے لیے مناسب غذا کا انتظام فرمایا تھا اس طرح. تو بہرحال یہ بڑی اللہ پاک کی مہربانی ان پر رہی کہ بھائی یہ غذا آسمان سے نازل ہو رہی تھی. لیکن ایسی نافرمان قوم تھی, چند دن کھائے اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ ہم کو پیاس چاہیے, دال چاہیے, اور اس طرح کی یعنی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے وعدہ سیاہ, یعنی کہ ککڑی چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے, کھاتے کھاتے ہم بس بس ہو گئے. تو ہر حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نقص نکال, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے بیزار آ جاتے تھے یا انکار کر دیتے تھے یا پیچھے ہٹ جاتے تھے اس سے. اچھا پھر وہی اسی میدان میں پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ سے درخواست کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر فرمایا پھر کہ بھائی پتھر پر عصا مارو. تو انہیں پتھر پر عصا مارا, عصا مارتے 12 چشمے نکل گئے, آنکھوں کے سامنے معجزہ آئے, پھر بھی ماننے والی قوم نہیں تھی. پھر اس کے بعد جو ہے سورج کی روشنی پڑنے لگی تو کہنے لگی کہ سائے کا انتظام کریے آپ کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ پاک نے بعض روایت میں ہے کہ طور نامی جو پہاڑ ہے اس کا سایہ کر دیا تھا ان کے اوپر. یا بعد میں یہ ہے کہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر ہوا کرتا تھا, کپڑے ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس میدان میں. بچے ہیں 40 سال, ظاہر سی بات ہے جب رہے ہیں تو وہاں کون کپڑے سیے گا, کون بنائے گا, میدان میں پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی ان کے بڑھ جایا کرتے تھے. عجیب اللہ پاک کا یعنی ان کا معجزہ اور کرامت رہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو بہرحال بڑی نعمتیں اللہ پاک کی رہی ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھمبی کو جو تشبیہ دی ہے اس کے من و سلوا کے ساتھ, تو وہ اس پس منظر میں دی ہے کہ وہ نعمتیں اللہ پاک نے ان کو بغیر محنت کے بغیر مشقت کے دی تھی. تو یہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جو بغیر محنت بغیر مشقت کے میدانوں میں صحرا میں اگا دی ہے, پانی دینے کی, پیرنے کی اور اس کو بونے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ایسے ہی حاصل ہونے والی یہ چیز ہے. اور بڑی چیز یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے, یعنی اس کا پانی جو ہے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ شفا عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد ہے باب اللدود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مرض وفات کا تذکرہ ہے, پھر اس میں اس وقت جو ہے آپ کیا دہنے مبارک میں دوا ڈالی گئی تھی، اس کا تذکرہ ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہو گئی تھی، تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ہے وہ. تو آپ نے ناراض ہو کر پھر سارے صحابہ کو دوا بھی پلائی تھی. آپ چاہ نہیں رہے تھے کہ مجھے دوا پلائی جائے. مرض وفات میں صحابیات موجود تھیں، حضور کو غشی تاری ہو رہی تھی، افاقہ ہو رہا تھا، غشی تاری، بے ہوش ہو رہے ہیں، افاقہ ہو رہا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، افاقہ ہو رہا ہے. تو بعض ازواج مطہرات نے یہ کیا کہ بھائی حضور کو دوا ڈالنی چاہیے، تو منہ میں دوا ڈال دی. حضور یہ چاہے، حضور نے منع فرما دیا تھا کہ مجھے نہ پلائی جائے دوا، تو بہرحال پلا دیا. تو جب افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کس نے پلایا ہے، تو کہا گیا کہ بھائی فلاں نے پلایا ہے. تو ناراض ہو کر فرمایا کہ سوائے عباس کے جتنے لوگ موجود ہیں سب کو یہ دوا پینا ہے. تو ساروں نے پی پھر وہ دوا. تو اس کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی خلیش آپ کے دل میں ان کے لیے نہ رہے، اور آخرت میں جو ہے نا کوئی وبال ان کے اوپر نہ آ جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے، یعنی بطور سزا کے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوا ان کے لیے تجویز فرما دی تھی، تو ان لوگوں نے پی لی تھی. اس کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ، ہم تمام کے جائز حاجات کو پورا فرمائیے، مقاصد کو پورا فرمائیے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ وعاجل نصیب فرمائیے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. دنیا اور آخرت کی سعادتیں میسر فرمائیے، عزتیں میسر فرمائیے، ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے. قبر کے منازل کو آسان فرمائیے، قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے، حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، پل صراط پر آسانی سے گزار دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ، محشر کے تنگ حالات سے ہماری حفاظت فرمائیے، حساب یسیر ہمارے مقدر فرمائیے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں، ہر اعتبار سے رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے. تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے، اپنی عظمت اور محبت پیدا فرمائیے، تقویٰ اور خشیت پیدا فرمائیے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا ہمارے لیے آسان فرمائیے، فرائض اور واجبات کا اہتمام نصیب فرمائیے، سنتوں اور مستحبات کا اہتمام نصیب فرمائیے. یا اللہ، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور قوت پیدا فرمائیے، حلال روزی ہمارے لیے عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اخلاق سیاح سے ہماری حفاظت فرمائیے، اخلاق رضیلہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.